بہرحال جب یہ ہو گیا اور وہاں تبکل عطا ہو گیا تو اب پانچواں مرحلہ آ گیا جس کا نام ہے ایکٹیو ریزسٹنس، اقدام، آگے بڑھو، اس نظام کی کسی دکھتی ہوئی رگ کو چھیڑو جس کا میں نے ذکر کیا. حضور نے ایک دن ضائع نہیں کیا مدینے پہنچتے ہی، ایک طرف یہودیوں کو جکڑا معاہدوں میں، دوسری طرف دونوں جو تجارتی راستے تھے ان کو مقتوس بنا دیا. اسی کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی. معلوم ہوگا آپ کو سبب کیا بنا تھا، کہ وہ قافلہ جو گیا تھا ابو سفیان کی سرکردگی میں، ابو سفیان کا پیغام پہنچا کہ میرے قافلے کو بڑا خطرہ ہے محمد کی طرف سے. اس کو بہانہ بنا کر، اس پریٹیکسٹ پر، ابو جہل نے جو مکے کے ہاکس کا نمائندہ تھا، اس نے وہ اتنی بڑی لشکر کی تیاری کی ہے. اور عین بدر کے میدان میں عثمہ ابن ربیعہ نے کہا بھی کہ اب لڑنے سے فائدہ کیا ہے، ہمارا قافلہ تو پہنچ گیا، بچ گیا. لیکن یہ کہ ابو جہل نے کہا کہ نہیں، اب تو فیصلے کا دن ہے، اب واپس جانے کا کیا سوال، یہ تو یوم الفرقان ہے. اور سورہ انفال میں اللہ تعالی نے فرمایا ہاں یہ یوم الفرقان تھا، اور ہم نے حق کا اور باطل کا فرق واضح کر دیا. بہرحال یہاں سے آخری سٹیج ہوتی ہے ریولیوشنری پروسیس کی، آرم کانفلکٹ. میں صرف یہ بیان کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بغیر آج تک کوئی انقلاب نہیں آیا. دعوت و تبلیغ ہو سکتی ہے، یہی بات ہے جو ٹوائن بی کی سمجھ میں نہیں آئی، یہی بات ہے کہ جو منگوبری واٹ کے پلے نہیں پڑے گی، کہ نبوت اور ہے، تکمیل نبوت اور ہے، رسالت اور ہے، تکمیل رسالت کا تقاضا اور ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد. یہ ایک انقلابی جد و جہد ہے، یہ محض دعوتی اور تبلیغی جد و جہد نہیں ہے. اس کے تو تبلیغ میں بھی اٹھان جو ہے انقلابی ہے. لہذا اب یہ جو بدر ہے اور احد ہے اور پھر خندق کا مارکا ہے، صلح حدیبیہ ہے، کل چھ برس کا یہ مرحلہ ہے. سن دو میں شروع ہوا مسلح تصادم، سن آٹھ میں مکہ فتح ہو گیا. رمضان آٹھ میں مکہ فتح ہوا، شوال آٹھ میں غزوہ حنین ہو گیا. اندرون ملک عرب اب کوئی طاقت نہیں تھی جو محمد کو چیلنج کر سکتی. جال حق و ذہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین غالب ہو گیا، اب اللہ ہی کا حکم ہے. ایک بات کی وضاحت کر دوں، اللہ کے دین کے عرب میں غالب ہو جانے سے اسلام بطور دین غالب ہوا، اور عیسائیت اور یہودیت بطور مذہب ان کو باقی رہنے کی اجازت دی گئی. سورہ توبہ کی آیت یاد کیجئے، یوت الجزیت عن یدن وہم صادرون، اپنے ہاتھ سے جزیہ پیش کرے اور چھوٹے بن کر رہے. لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، فوجداری قانون اللہ کا ہوگا، دیوانی قانون اللہ کا ہوگا. ہاں تم اپنے پرسنل لا میں جو چاہو کرو، جو چاہو عقیدہ رکھو، جو چاہو جس طریقے پر چاہو عبادات کر لو، شادی بیاہ کے معاملات جیسے چاہو کر لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن لا آف دی لینڈ اللہ کا ہوگا، چوری کرو گے تو ہاتھ کٹے گا. یہ تھا اسلام کا بطور دین غالب ہونا، اور دوسرے مذاہب کو بحیثیت مذاہب گنجائش دینا کہ وہ رہ سکتے ہیں. اور ہمارا جو معاملہ ہوا تھا آج سے، یوں سمجھئے کہ انگریز کی حکومت کے آنے کے بعد سے لے کر قیام پاکستان تک، صورتحال کیا تھی؟ بطور مذہب اسلام کی اجازت ہے، عقیدہ رکھو، اذانیں دو، نمازیں پڑھو، روزے رکھو، شادی بیاہ کرو، نکاح طلاق تمہارے اپنے قوانین، لیکن چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا اپنے گھر میں رکھو، ہم تو جیل کی سزا دیں. اس لیے کہ دین انگریز کا غالب ہے، قانون انگریز کا چلے گا، نظام انگریز کا ہے. شراب تم اپنے پاس رکھو کہ حرام ہے، ہم تو ٹھیکے دیں گے اور اسے ریونیو کمائیں گے. زنا ونا کیا ہوتا ہمیں نہیں پتا، ہم تو صرف زنا بالجبر کو کہیں گے کہ جرم ہے، زنا بالرضا ہے تو کوئی دیوانی مقدمہ تصدیق کرنا ہو تو کرے، ہمارے قانون کی روح سے جرم نہیں. یہ ہے اصل میں انگریز کے دور میں جو صورت تھی اسلام کے ساتھ. اس کو جو بعد ہمارے علماء نے یہ کہا کہ یہاں اسلام کو آزادی حاصل ہے اور ہمارے دین کے لیے یہاں بڑی سہولتیں ہیں اور انگریز جو ہے اس کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے, اس پر پھپتی کس کی تھی علامہ اقبال نے, اور صحیح کی تھی کہ ملہ کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت, ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. اسلام تو آزاد نہیں ہے, اسلام دین کی حیثیت سے نہیں ہے, اب مذہب کی حیثیت سے رہ گیا. یہ ہے اصل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل کا مظہر. اسلام بطور دین غالب ہوا. ایک پہلو اس میں اور چاہوں گا, صرف چند منٹ اور لوں گا آپ کے. حضور کی اس جدوجہد کے بارے میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ اس جدوجہد میں ہمیں معجزے بہت کم نظر آتے ہیں. یہ ساری سٹرگل جو ہے بالکل ہیومن لیول پر ہوئی ہے, زمین پر ہوئی ہے, قدم بہ قدم چل کر ہوئی. ورنہ آپ سوچئے حضور اللہ کے محبوب ہے کہ نہیں, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے کہ نہیں, اور کوئی محبت کرنے والا یہ پسند کر سکتا ہے کہ محبوب کے پاؤں میں کانٹا چوبے؟ پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ عقبہ ابن ابی معیط کے ہاتھ چل کیوں نہ ہوئے, زمین کیوں نہ پھٹ گئی, اور عقبہ ابن ابی معیط اس میں کیوں نہ سما گیا, کیوں نہ من و سلوا نازل ہوا شعب بنی ہاشم میں؟ کیا یہودیوں کے پر بہت زیادہ سنہری تھے, ان کو من و سلوا اتر رہا ہے, اور یہاں محمد کے گھر والے جو ہیں وہ بھوک سے بلک رہے ہیں, معصوم بچے بلک رہے ہیں, من و سلوا نہیں اتر رہا. غور کیجئے, یہ فلسفہ سیرت ہے, سیرت کے ان حقائق کو سمجھیے. ٹھیک ہے ایک وقت آیا ہے جبکہ نصرت خدا بندی آئی ہے, وہ نصرت خدا بندی آج بھی موجود ہے, اس کے دروازے کبھی بند نہیں ہوں گے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. لیکن میں بات کر رہا ہوں معجزے کی. یہودیوں پر من و سلوا نازل ہو رہا یا نہیں ہوا؟ یاد کیجئے غزوہ تبوک کے دوران ایسا وقت بھی آیا ہے کہ تین تین مجاہدین کے 24 گھنٹے کے راشن میں صرف ایک کھجور دی گئی, ایک تہائی کھجور 24 گھنٹے گزارا کرو, من و سلوا نہیں اتر رہا. یہ ایک اہم نقطہ ہے. کیوں ایسا ہوا یہ جان لیجئے, اس لیے کہ محمد کے مشن کے دو حصے ہیں. ایک حصے کی تکمیل کی ہے محمد نے خود صلی اللہ علیہ وسلم, وفداہ آباؤنا و امہاتنا, جزیرہ نمای عرب کی حد تک اللہ کے دین کو غالب کیا حضور نے بنفس نفیس. لیکن وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. یہ دین تو آیا ہے کل روئے عرضی کے لیے, صرف جزیرہ نمای عرب کے لیے تو نہیں. یہ تیسرا مظہر ہے تکمیل رسالت کا, کہ اس سے پہلے, حضور سے پہلے انبیاء اور رسل قوموں کی طرف آئے, متعین ملکوں کی طرف آئے. محمد پہلے اور آخری رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جو پورے روح عرضی کے لیے آئے اور کل نوع انسانی کے لیے آئے. وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. یہ اصل میں وہ سائنٹیفک ترقی جو ہو رہی تھی, یہ اس کا مظہر ہے کہ مینز آف کمیونیکیشن اب اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ایک دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع کیا جا سکتا ہے. اس سے پہلے یہ فزیکلی امپاسبل تھا, ناممکن. ذرائع آمد و رفت ایسے ہیں ہی نہیں, ذرائع رسم و رسائل ایسے ہیں ہی نہیں کہ ایک نبی کی دعوت اور کل دنیا تک پہنچ جائے. محمد جس دور کا افتتاح کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اس دور میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کی تقریر امریکہ سنی جائے گی, امریکہ کے ایونٹ یہاں آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. لہذا وہ آفاقی رسالت ہے, آفاقی نبوت ہے. لیکن اس آفاقی رسالت کا مظہر یہ ہے کہ اس کے مشن کی تکمیل اس وقت ہوگی جبکہ پورے کرہ ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے, جیسے خود حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نمای عرب پر غالب کیا تھا. یہ وہ بات ہے جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے, ان کی مارکت الارا کتاب ہے ازالت الخفاء عن خلافۃ الخلفاء, اور اس میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. یہ اس وقت ظہور پذیر ہوگی بتمام و کمال جب پورے کرۂ ارضی پر حضور کا لایا ہوا دین اسی طرح غالب ہو جائے گا جیسے کہ حضور نے جزیرہ نما عرب نے غالب کر دیا تھا. یہ جو انٹرنیشنل فیز ہے حضور کے مشن کا, یہ کس کو پورا کرنا ہے؟ امت کو. اور معجزے نبی کے لیے آ سکتے ہیں, امت کے لیے تو نہیں. لہذا نبی نے حجت قائم کی ہم پر. دیکھیے اتمام حجت یہی ہے نا رسالت کی غرض و غایت. ایک طرف پوری نوع انسانی پر حجت قائم کر دی, یہ ہے وہ نظام جس میں عدل ہے, جس میں انصاف ہے, جس میں توازن ہے, جس میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا. اس کو قائم کر کے چلا کے دکھایا. دوسری طرف حجت قائم کی امت پر, تمہارے ذمہ ہے اسے پوری دنیا میں قائم کرنا, اور اگر یہ پرخطر رہا ہے تو میں نے اس میں سے گزر کر دکھایا. اس میں فاقے کا اندیشہ ہے تو فاقہ میں نے کیا ہے. جب میرے صحابہ نے آ کر مجھ سے شکوا کیا کہ اب ہم نے دیکھیے پتھر بھاگا ہوا ہے پیٹ سے, اب فاقے کی وجہ سے کمر دوہری ہوئی جا رہی ہے, تو محمد نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا, وہاں دو پتھر بنے ہوئے تھے. اتمام حجت اس کا نام ہے. اگر تمہیں اندیشہ ہے جیل میں ٹھوسے جانے کا تو 3 برس کی شے میں بنی حاشم کی جو میری مصیبت ہے اس کو یاد کرو. اگر تمہیں اندیشہ ہے فزیکل اسالٹ کا تو یاد کرو جو کچھ مجھ پر طائف میں گزری ہے, پتھراؤ ہو رہا ہے, تاک تاک کر ٹکنے کی ہڈی کو نشانہ بنا کر پتھر مارے جا رہے ہیں, جس میں مبارک لہو لہان ہے, مذاق اڑ رہا ہے, فکرے سست ہو رہے ہیں, تہتے لگ رہے ہیں. وہ نقشہ جو آپ کی گلیوں میں ہوتا ہے, اگر کوئی مجذوب قسم کا آدمی آ جاتا ہے تو چھوکرے جو ہوتے ہیں وہ باس قسم کے اس کے گرد ہوتے ہیں, اسٹریٹ ارچنز جو اس کا حشر کرتے ہیں. وہ نقشہ ہے اور محمد عربی ہے اور طائف کی گلیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تمہیں اندیشہ اگر اپنی جان کا ہے تو دندان مبارک میرے بھی شہید ہوئے. تمہیں اندیشہ اگر اپنے اعزاء و اقربا کی جانوں کا ہے تو میرے چچا اور خالہ داد بھائی اور دوسرے شریک بھائی کی لاش میری نگاہوں کے سامنے آئی کہ جس کی ناک کٹی ہوئی تھی, کان کٹے ہوئے تھے, اور جس کا پیٹ چاک کر کے کلیجہ چبایا گیا. کون سی سختی ہے جو مجھ پر نہ آئی؟ مجھے وہ شعر بہت پسند ہے. شاعر کے بارے میں جو چاہے رائے آپ رکھیں لیکن شعر بہت عمدہ ہے. اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری, تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سر گوشے ممبر, گرجے ہیں بہت اہل حکم بر سر دربار. جو آتا ہے اس انقلابی عمل میں مقام وہ آیا ہے سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. اور خالص زمین پر, خالص انسانی سطح پر وہ ساری جدوجہد کر کے اور اسے پایہ تکمیل تک پہنچا کر حجت قائم کر دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر. میرا اصل معجزہ قرآن, اور وہ میں تمہیں دے کر جا رہا ہوں. میرا اعلی انقلاب قرآن, وہ تمہارے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وہ جو حالی نے کہا تھا کہ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ نسخہ کیمیا اسی خطبہ حجت الوداع میں حضور فرماتے ہیں, قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا ابدا کتاب اللہ. لوگوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں, تمہیں دے کر جا رہا ہوں کہ اگر اسے مضبوطی سے تھامو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ ہے اللہ کی کتاب. تو مشن حوالے کیا. دیکھیے خطبہ حجت الوداع میں آخری بات میں نے نہیں بتائی تھی, اب بتا رہا ہوں. جب حضور نے گواہی لی تھی الا هل بلغت, اور مجمع نے گواہی دی تھی انا نشهد انك قد بلغت وادیت ونصحت, پھر حضور نے ایک تو اللہ کی خدمت میں عرض کیا اللہم اشهد, اور ایک اب امت سے کہا فلیبلغ الشاهد الغائب, اب پہنچائیں وہ جو یہاں ہے ان کو جو یہاں نہیں. میں فارغ ہوا, وہ بار امانت میرے کندھے سے اتر کر اب تمہارے کندھوں پر آ گیا. تبلیغ بھی کرنی ہے اب ہر ہر فرد نوع بشر تک تو تمہیں کرنی ہے, اور دین کو قائم بھی کرنا ہے کل روئے عرضی پر تو تمہیں کرنا ہے. ان دونوں کے لیے جو میرا اصل معجزہ اور میرا اصل ہتھیار, میرا اصل آلہ ہے, وہ میں تمہیں دے رہا ہوں اور وہ ہے قرآن. یہ ہے سیرت محمدی کا ایک بڑا اجمالی مطالعہ. صرف یہ اور اضافہ کر لیجئے, انقلاب کی فطرت ہے وہ جغرافیائی حدود کو کبھی نہیں مانا کرتا. جغرافیائی حدود تو نیشن سٹیٹس کی ہوتی ہے, انقلاب وہ کسی جغرافیائی حد کو نہیں مانتا. پاسپورٹ اور ویزا انسانوں کے لیے ہے, فکر کے لیے نہیں ہے. افکار و نظریات کے لیے کہیں کوئی بیریئرز نہیں ہے. انقلاب اگر واقعی انقلاب ہے اور جاندار ہے تو وہ ایکسپورٹ ہو کر رہے گا. یہ آج کل جو ایران میں لفظ استعمال ہوتا ہے تصویر الانقلاب, ہم اپنے انقلاب کو ایکسپورٹ کریں گے, تو اس میں کوئی شک نہیں, اگر انقلاب ہے تو وہ ایکسپورٹ ہوگا, اور اگر نہیں ہو رہا ہے تو انقلاب نہیں ہے. اس بین الاقوامی سطح پر انقلاب محمدی کی تکمیل کا جو عمل ہے اس کا بھی آغاز حضور نے بنفس نفیس کر دیا, لیکن کب کیا اس کو جانیے. یہ وہ انقلابی تبلیغ اور مذہبی تبلیغ کے فرق کو اور نمایاں کر دے گی چیز. یہ بھی تو ہو سکتا تھا جب حضور نے مکے میں اپنی دعوت کا آغاز فرمایا, نبوت کا دعویٰ کیا, اسی وقت آپ خطوط لکھ دیتے. خطوط لکھنے میں تو کوئی بڑی محنت نہیں لگتی. فرقل کے نام, کسرا کے نام, مقوقس کے نام, نجاشی کے نام, رؤسائے یمامہ کے نام, رؤسائے یمن کے نام خطوط لکھے جا سکتے تھے, لیکن نہیں. تبلیغ اور ہے, انقلاب اور ہے. انقلاب پہلے کسی ایک خطہ زمین میں اپنی پوری قوت کو مرتکز کر کے وہاں انقلاب برپا کرتا ہے, اور پھر جب وہ انقلاب آ جائے پھر وہ آگے پھیلتا ہے. جبکہ مذہبی تبلیغ جو ہے وہ چلتی ہے, جیسے کہ عیسائیت کی تبلیغ چلی, انقلاب پیش نظر نہیں تھا. حضور نے کب خطوط لکھے؟ جب صلح حدیبیہ ہو گئی سن 7 میں, سن 6 میں صلح حدیبیہ, خطوط آپ نے سن 7 میں لکھے. یعنی صلح حدیبیہ در حقیقت علامت تھی اس بات کی کہ مکے نے تسلیم کر لیا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. صلح اس سے کی جاتی ہے جسے تسلیم کرے. یہی تو وجہ ہے کہ پی ایل او کے لوگ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھنے کو تیار نہیں. ایک دفعہ بیٹھ گئے تو مطلب یہ کہ ہم نے ان کو تسلیم کر لیا. اگر مکے نے صلح کی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے مان لیا ہے کہ ناؤ محمد از اے پاور ٹو ریکن ود. اب وہ طاقت ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں, جس کو فتح مبین کہا ہے حضور نے, اللہ تعالی نے, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس فتح مبین کے بعد اب دعوت نامے گئے, پہلے نہیں گئے. اور انہی دعوت ناموں کے نتیجے میں آپ کو معلوم ہے سلطنت روما سے ٹکراؤ شروع ہو گیا. ایک ایلچی حضور کے شہید کیے گئے, اس کے نتیجے میں جنگ موتا ہوئی, اور اس کے بعد حضور نے سفر تبوک کیا. بین الاقوامی سطح پر تصویر الانقلاب الاسلامی اس کا عمل شروع ہو گیا حضور کی حیات طیبہ میں. خلافت راشدہ نے اس عمل کو آگے بڑھایا ہے. یہ خلافت خلافت علی منہاج النبوہ تھی. اس کا مقصد جو ہے وہ صرف حکومت نہیں تھی, اس کا مقصد تھا انقلاب محمدی کی عالمی سطح پر تکمیل. اور نوٹ کیجئے کل 24 برس ہیں, اور ان میں اس وقت کی معلوم دنیا کا نصف جو ہے وہاں تک جھنڈے گاڑ دیے گئے دین حق کے. محمد کا یہ غلام صلی اللہ علیہ وسلم وہ اٹلانٹک اوشن پر پہنچا ہے, افریقہ کے مغربی ساحل پر. اپنے گھوڑے کو تھوڑی دور تک سمندر میں لے گیا ہے. اور اس نے کہا ہے اللہ تیری زمین ختم ہو گئی, میں تیرے نبی کا دین یہاں تک لے آیا. کچھ اور غلام ہیں جو پہنچے ہوئے کاشغر تک, اللہ کا دین وہاں جا پہنچا. اس کے بعد وہ انٹرنل سیبوٹاج ہوا ہے. واقعہ یہ ہے کہ یہ انقلاب کا سیلاب, انقلاب محمدی کا, اس کے بارے میں بالکل صحیح بات یہ ہے کہ تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. خارج میں کون سی طاقت تھی جو روک سکتی؟ کسرا کے دھجیاں بکھر چکی ہیں, سلطنت روما کی 3 میں سے 2 ٹانگیں توڑی جا چکی ہیں. کیا رہ گیا اس کے پاس؟ شمالی افریقہ گیا, مغربی ایشیا گیا, ایشیائے کوچک میں تھوڑی سی جگہ پر انگلی ٹکائے کھڑی ہوئی ہے سلطنت, اس کے سوا کچھ نہیں. اب کون تھا جو راستہ روک تھا؟ یہ انٹرنل سیبوٹاج تھا. یہ فتنہ جس نے مسلمان کو مسلمان سے ٹکرایا, اور پانچ برس کے عرصے میں 84,000 مسلمان تو تین جنگوں میں شہید ہو گئے، اور جو کچھ ہوا اس کی تو گنتی نہیں ہے. 10,000 جنگ جبل میں، 70,000 جنگ صفین میں، 4,000 جنگ نہروان میں، 84,000 صرف تین جنگوں کا ٹول ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پروسیس وہیں رک گیا. اس کے بعد وہ عمارت گرنی شروع ہوئی، ایک دم نہیں گری. یہ اغیار کا پروپیگنڈا ہے کہ ختم ہو گیا جیسا کہ دین ختم نہیں ہوا. یہ عمارت محمد کی بنائی ہوئی تھی، اتنی کچی نہیں تھی کہ ایک دن میں ختم ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ گرنا شروع ہوئی ہے. اگر میں شاہ اسماعیل شہید کی اصطلاح کو سامنے رکھوں تو 6 منزلہ عمارت تھی جس میں سے ایک منزل گری، خلافت راشدہ ختم ہوئی، ملوکیت آ گئی. لیکن قانون اللہ ہی کا تھا، مفتی اور فقیہ تھے، قاضی تنفیذ کر رہے تھے شریعت خداوند کی. صرف یہ کہ کانسٹیٹیوشنل لیول پر ایک تبدیلی آ گئی، پھر اور گرے، پھر اور گرے. یہاں آ کے مغرب کا سیلاب آیا اور ہمارے کچے گھروں میں جو ہے بہہ گئے. وہ ہے وقت جبکہ وہ مولانا حالی نے وہ کہی ہے مسدس، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. اور ختم کی ہے اس مناجات پر، اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے. حضرات اصل بات اب یہ ہے کہ سیرت سے سبق کیا ملا. کیا محفل آرائی مقصود تھی؟ کیا صرف کچھ معلومات کا خزانہ اپنے ذہنوں میں بند کر لینا یہ بھی کوئی مقصد ہے؟ جان لیجئے کہ یہ تمام چیزیں ذہنی عیاشی کی زد میں آئیں گی، اس کے ذیل میں شمار ہوں گی اللہ کے ہاں. اگر محض یہ تقریر و سننے کا چسکا ہے اور محفلیں سجا لینے کو صرف ایک عادت بنا لیا گیا ہے، یہ کریڈیٹیبل نہیں ہے اللہ کے ہاں، یہ بہت بڑے ڈیبٹ کا سبب بن جائے گا. لیکن اگر ارادہ ہے کہ سیرت النبی کو مشعل راہ بنائے، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کا رخ معین کریں، تو مجھ سے یہ جان لیجئے کہ جس شخص کا مقصد زندگی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد نہیں ہے، اس کا محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کتنا ہی بڑا عاشق رسول بنا پھرتا ہو، اگر کیفیت یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کا مقصد وہ ہے جو بعثت محمدی کا مقصد ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اپنے آپ کو کہ ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساتھی نہ رہے جام رہے. اگر یہ صورت ہے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، تب تو نسبت درست ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر صرف نام کی نسبت ہے، کوئی حقیقی نسبت ہماری حضور کے ساتھ نہیں. اور اگر اللہ یہ ہمت دے کہ فیصلہ کر لیں، وہ جو اقبال نے کہا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کے تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. تو جان لیجئے کہ سیرت کے جلسے منعقد کرنا اور ہے، اور سیرت کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو اس رخ پر ڈالنا یہ بالکل اور ہے. اگر اللہ یہ ہمت دے دے اور وہ آرزو پیدا ہو جائے تو دوسری بات یہ جان کر اٹھیے، یہ میں قول آپ کو سنا رہا ہوں امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے سے جس طریقے پر پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی. اس کو سامنے رکھ کر سیرت محمدی کا مطالعہ کیجیے، آبجیکٹولی کیجیے. مجھے جو نظر آیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، وہ ایک انقلابی عمل ہے، اس انقلابی عمل کو اختیار کیے بغیر جان لیجئے کہ کوئی توقع اگر کوئی اپنے دل میں لیے بیٹھا ہے کہ دین غالب ہو جائے گا تو میرے نزدیک وہ جنت الحمقاء میں بس رہا ہے. اس انقلابی عمل سے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں. یہ ضرور ہے کہ اس کے مدارج سارے کے سارے ہو, اس میں جہاں تزکیہ ہے وہاں تزکیہ ہو, دعوت کا جو طریقہ حضور کا تھا وہی طریقہ ہو. اگر اعلی دعوت قرآن تھا تو اب بھی دعوت قرآن ہی کے ذریعے سے ہو. اگر کوئی اور اپنے ذہن کے تراشے ہوئے فلسفے ان کو اگر ذریعہ بنایا گیا تو وہ طریقے محمدی پر نہیں ہوگا. قرآن کے ذریعے سے دعوت, قرآن کے ذریعے سے تزکیہ. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اس پروسیس سے وہ ہیومن پوٹینشل جو ہے وہ تیار کیا جائے جو پھر تصادم کی روش اختیار کرے. اور یہ بھی جان لیجئے تصادم وہ نہیں کیا کرتے, تصادم ان سے کیا جاتا ہے. جب وہ کسی نظام کو چیلنج کرتے ہیں تو وہ نظام ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرتا. یہی رمز ہے اس سورہ حج کی آیت جو میں نے آپ کو سنائی تھی, الذین امکناہم فی الارض. اس سے متصل قبل جو آیت ہے جس میں ہاتھ کھولے گئے مسلمانوں کے کہ اب تم بھی ریٹیلیٹ کر سکتے ہو, تم بھی اینٹ کا جواب پتھر سے دے سکتے ہو. اس آیت کے الفاظ کیا ہے؟ اوزن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اجازت دی جا رہی ہے ان کو جن پر جنگ ٹھوس دی گئی ہے, جن پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں, لیکن ان کے ہاتھ اب تک بندھے ہوئے تھے, آج سے ان کے ہاتھ بھی کھول دیے گئے اور اللہ ان کی نصرت پر, ان کی مدد پر قادر ہے. معلوم ہوا کہ وہ تو باطل نظام ان پر تو تشدد کر ہی رہا تھا, اس کی طرف سے تو وار ڈکلیئر تھی, صرف ادھر سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے جو کھول دیے گئے. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھیے کہ ان مراحل کے بغیر کسی انقلاب کا تصور, اگر اس سے جی گھبراتا ہے تو گھر بیٹھیے.